السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں راب میکلین۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم کلیدی موضوعات پر اپنے ماہرین سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں پشتون احتجاجی مظاہروں کا جاری سلسلہ، مطالبات اور جدوجہد، حکومت کا نقطہ نظر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا افغانستان میں امن اور سلامتی تعاون کے عمل کے بارے میں بیان، افغان سرحد پر پاکستان کی مزید 48 چوکیاں۔ پھر بات کریں گے بین الاقوامی خبروں کی۔ شام آج ہمارا موضوع ہے جہاں خانہ جنگی اور لڑائی شروع ہوئے تقریباً 7 برس ہو گئے، 5 لاکھ افراد ہلاک، 1 کروڑ سے زائد ضروریات سے محروم، کیا اس صورتحال کے حل کا کوئی نتیجہ ہے؟ اور آخر میں امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ میں قومی سلامتی ٹیم میں کتنی بڑی تبدیلیاں اور ان کے کتنے بڑے اثرات؟ بات کریں گے اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ ہیں جیو پولیٹیکل انالسٹ ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف شسائی، یہاں امریکہ میں مقیم ہیں، اور پاکستان سے پالیسی انسٹیٹیوٹ کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم حکومتی موقف جانیں گے سینیٹر عبدالقیوم سے، جن کا تعلق برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں پشتون موومنٹ کے زیر انتظام احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور اس احتجاج کے ایک مرکزی رہنما منظور احمد پشتین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جد و جہد پرامن ہے جو جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بڑی تنظیم ہیومن رائٹس واچ اور ایچ آر ڈبلیو نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کو پشتونوں کے خلاف امتیازی رویے بند کرنا ہوں گے، اور اس کا آغاز منصور پشتین اور دیگر مظاہرین کے خلاف فوجداری مقدمات کے خاتمے اور قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور اس میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ چلانے سے ہونا چاہیے۔ منظور پشتین نے کہا کہ اسلام آباد دھرنے کے دوران حکومت نے کہا تھا کہ وہ 1 مہینے میں ان مسائل کو حل کرے گی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنوائیں۔
سارے احتجاج کی وجہ تو یہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک جوڈیشل کمشنر، اور دوسرا لاپتہ افراد کو عدالت کے حوالہ کرنا، عدالت کے حوالے کرنا، اور اس کے علاوہ رام انور کو گرفتار کرنا، اس کے علاوہ فاتا میں غیر ضروری کرفیو لگانا، جہاں جیسا کہ وہاں پر ہفتے اور اتوار کو خواہ خواہ کرفیو ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے جو 1 مہینے کا مدت دیا تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، اور اس میں کوئی بھی غیر آئینی وہ بھی نہیں ہے مطالبہ۔ سارے ایسے مسائل جو عام انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی۔
اور پختون اقوام ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ کہتے ہیں کہ نہ صرف پشتون موومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں، بلکہ ان کے دیگر مطالبات کو بھی منظور کیا جانا چاہیے۔
ہمارے مطالبات یہ ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا، جو فاٹھا کے لوگ جس کے گھر اجاڑ دے گئے مکمل معاوضہ دے دیں، وہ اپنے آسانی سے اپنے گھر جایا آیا جایا کریں۔ پشتون دہشت گرد نہ تھے نہ ہیں۔
اور اب بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی کے چیئرمین مہدی حسن صاحب کی، جنہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات جائز ہیں۔
ان کی شکایات بالکل جائز ہیں، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، سب کو ایکول اپرچونیٹیز حاصل ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ پاکستان کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں کہ معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔
اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ کے جو یہاں کے پسنے والے لوگ ہیں اگر ان کا کوئی مطالبہ ہے یا مسائل ہیں تو آپ کو اس کو سننا چاہیے، اور جو مسائل حل طلب ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ان کا حق ہے وہ ان کو واپس مل جائے۔
اور ہمارے ساتھ ہیں جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح اور معروف تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر. آپ کو ہم نے احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے بیشتر فریقوں کے نقطہ نظر سے آگاہ بھی کر دیا ہے. اب ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے ڈاکٹر یوسف صحیح, آپ کے خیال میں اس جاری صورتحال کے پرامن حل کے لیے کیا اقدام درکار ہیں؟
تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں, جو چار مطالبات ہیں, وہ تو بالکل آئینی مطالبات ہیں اور ان پہ فوراً عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ ایسے مطالبات نہیں ہیں جو کہ کچھ بہت زیادہ مطلب مانگ رہے ہیں, وہ کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑے سے ان کے مطالبات ہیں اور وہ آئینی مطالبات ہیں, جیسے راؤ انور کو گرفتار کرنا. اب سپریم کورٹ ابھی تک کچھ نہیں کر سکی ہے, اتنے سارے ادارے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان سے کہیں باہر بھی نہیں ہے. تو اس کو نکالنا اور اس کو گرفتار کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ڈی مائننگ جو ہے, اس پہ تو تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے, جو وہاں پہ مائنز ہیں جس پہ ہر روز لوگ مرتے ہیں وہاں پہ اور بچے جو ہیں وہ اس پہ زخمی ہوتے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا کام تو شروع ہوا ہے, لیکن جو اصل ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنا بہت ہی آسان کام ہے. اور مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کیوں, پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ کیوں اس موومنٹ کو مطلب آگے لانے کی کائنڈ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ پرام مارچ جو ہے یہ بالکل اسی وقت ختم ہو جائے گا. اور اس کی مثال ہم نے دیکھی ہے کہ پچھلے مہینے جب وزیر اعظم نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے تو وہ فوراً طور پر منتشر ہو گئے. اب یہ جو احتجاجی لوگ ہیں اور یہ بہت سارے جوان لوگ ہیں ان میں سے جو کہ فرسٹریٹڈ ہیں بہت زیادہ, وہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کیا جائے. وہ تو یہ نہیں چاہتے ہیں, وہ تو یہ ان کی ڈیمانڈ تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے.
جی بالکل, یہ اس کو اس سے الگ کرنے کی ضرورت ہے.
کرتے ہیں ان کو تو ہزار ہزار روپے کے چیک دیے جاتے ہیں اور ان کو رخصت کیا جاتا ہے, نہ تو ان پہ ایف آئی آر کاٹ دیا جاتا ہے نہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن ابھی اگر پشتون جو ہیں وہ 70,000 پشتون مارے گئے ہیں اور اتنے زیادہ جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے, ٹریڈ جو ہے ان کا بند ہوا ہے تورخم بارڈر پہ, اور وہ صرف یہ ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مطالبات لے کے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی نہیں, حکومت وہ بھی نہیں مان رہی ہے, تو ان کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ حکومت ان کے مطالبات تسلیم
کرے. ہمارے ساتھ ابھی
ان کے جو بھی جائز ایشوز ہیں ان کو اسی وقت اور تھوڑے سے وقت میں اس کو
پورا کرنے کی ضرورت ہے,
اس کو ختم کیا جائے.
جی ڈاکٹر یوسف زئی ہمارے ساتھ ابھی ہوں گے, اسی لیے ہم نے سینیٹر عبد القیوم سے درخواست کی تھی تاکہ حکومتی سطح پر وہ بات کا جواب دے سکیں. اور ابھی ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر, جو دفاعی نقطۂ نظر سے بھی اور سیاسی نقطۂ نظر سے بھی بے انتہا شہرت رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, فروری میں نجیب اللہ کے قاتلوں کی جلد گرفتاری اور سزا کے مطالبات کے ساتھ محسود قبائل کے ہزاروں افراد نے دھرنا دیا اسلام آباد میں, اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تحریری یقین دہانی کے بعد اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا, لیکن ابھی تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے, جس کی طرف ڈاکٹر یوسف صحیح نے کر کے اشارہ کیا. آپ کے خیال میں ملک گیر سطح پر اب اس احتجاج کے اثرات کیا ہوں گے اور مظاہرین کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا لایا عمل ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو جتنا زیادہ طول دیا جاتا رہے گا وہ اتنا ہی پاکستان کے جو ایک اسٹیبلٹی اور استحکام ہے اس کے خلاف بات جاتی ہے؟
جی شکریہ, بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ جتنا اس کو طول دیا جا رہا ہے اتنا ہی اس میں لوگ مزید شریک ہو رہے ہیں, اور اتنے ہی اس میں خصوصی طور پر جو پاکستان کو ایک مطلب کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہاں پر اشرف غنی نے بھی اس پر اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کے علاوہ انڈیا نے بھی ان مظاہروں کو کافی پروجیکٹ کیا ہے. تو پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جلد سے جلد اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں آئین کے اندر اس کو تسلیم تو کیا ہوا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ راو انور اتنا مضبوط یا اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ اس کے بدلے میں پورے پختون قوم کو یا فاٹا کو ناراض کر کے اور وہ ایسے نعرہ لگا رہے جو کہ ملک کے لیے بہتر نہ ہو. یہ میرے خیال میں کہ ایک عقلمندانہ یا ایک دانشمندانہ قدم نہیں ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے اور کہ جہاں تک ان مظاہروں کا تعلق ہے تو پہلے تو یہ اسلام آباد آئے تھے, یہاں پر ان کے وہ یقین دہانی کرائی گئی, لیکن اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, کیونکہ دو تین چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے. یہ مجھے پچھلے کوئی دو سال سے نظر آ رہا تھا کہ ایک دن یہ نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اور چیک پوسٹوں پر یا اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یا جو ان سے ویپنز وغیرہ اور باقی کلیکٹ کیے جاتے ہیں, خصوصاً یوتھ جو ہے ان میں ایک قسم کی فیلنگ تھی, مطلب ڈیجیکٹڈ تھے اور ناراض تھے, اور ان ناراضگی کو ہم نے کافی سطح پر اٹھایا بھی بتایا بھی, لیکن اس طریقے سے ایڈریس نہیں ہوا. کیونکہ دو باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ سارا فاٹا کلیئر ہو چکا ہے تو اس کے بعد آسانی آنی چاہیے چیک پوسٹوں پر, اس کے بعد تلاشی کا عمل کم ہونا چاہیے, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ تعاون اور ریکنسٹرکشن کا کام ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو لوگوں کی دادرسی ہے وہ ہونی چاہیے, اسکول کالج اینڈ انفراسٹرکچر بننے چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوا. اور اس میں مزید مطلب ہے کہ اس قسم کے چیک پوسٹ, اس قسم کے چیک اپس وغیرہ ہوتے رہے, ظاہر ہے اس پر مزید لوگوں کے جو تحفظات ہیں کہ شاید یہ پختون قوم یا ان لوگوں کو تنگ کیا جائے, انہوں نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو ریکگنائز کو مطلب ایک سمبلائز کرتا ہوں کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے اس جنگ میں اور ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اسی طرح ٹرائبل کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, ہماری قربانیوں کو بھی آپ ریکگنائز کریں اور ہمارا مداوع کر لیں. تو یہ ایک بات ہے کہ میرے خیال میں کہ اگر اس کو جلد سے جلد نہیں نمٹایا گیا تو یہ مزید جو
بے چینی پیدا کر سکتی ہے,
نقصانات ہے یا امیج ہے یا اس کے علاوہ پختون قوم کی جو پروفائلنگ ہے اس کو زیادہ نیشنلسٹ کو زیادہ موقع مل جائے گا اور اس سے باہر کے فورسز یا انٹیلیجنس ایجنسیز بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے.
اچھا برگیس صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر عاصم سے ہم پروگرام کے آخر میں پھر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برسر اقتدار حکومت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آج کا موضوع ایسا تھا کہ ہمیں بہت, میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس, آپ ہمیں بات بتائیے گا. ابھی آپ برگیر صاحب کو سن رہے تھے. قومی اسمبلی کی ڈیفینس کمیٹی کے چیئرمین شیخ روہیل اصغر نے کہا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کا اگر کوئی مطالبہ یا ان کے مسائل ہیں تو انہیں سننا چاہیے اور حل طلب مسائل کو حل بھی کرنا چاہیے, یہ حکومتی موقف ہے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد دھرنے کا اختتام وزیر اعظم کی یقین دہانی کی وجہ سے ہوا تھا, اب آپ کیا دیکھتے ہیں, حکومت کہاں پر ناکام ہو گئی کہ مظاہروں کا سلسلہ ملک گیر سطح پر پھیلتا چلا گیا, کہاں پر کمی ہوئی اس کو روکنے میں؟
کس کی حکومت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کی بات یہ سمجھا نہیں کہ
جنرل صاحب, میں بات کر رہی ہوں کہ شیخ روہیل اصغر صاحب نے یہ بات کہی ہے, ابھی ہم نے سنوائی ہے ان کی یہ ساؤنڈ بائٹ اپنے پروگرام میں, لیکن آپ اس طرح کہیے, میں وہ یہ بتائیے گا
کس نے کہی ہے, آپ کے بات کلیئر نہیں, کس نے کہی ہے؟ شیخ
روہیل اصغر نے.
اچھا جی انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کا اگر کوئی مطالبہ یا ان کے مسائل ہیں تو انہیں سننا چاہیے اور حل طلب مسائل کو حل بھی کرنا چاہیے. تو میرا یہی سوال ہے کہ اسلام آباد دھرنے کا اختتام وزیر اعظم کی یقین دہانی سے ہوا تھا, تو پھر حکومت کہاں پر ناکام ہو گئی, دوبارہ مظاہرے شروع ہو گئے اور ملک گیر سطح پر ہوئے؟
پشتون آپ کی آواز بالکل نہیں مجھے آ رہی.
پشتون مظاہرے
سمجھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں.
جی پشتون مظاہروں کی بات کر رہے ہیں, پشتون مظاہروں کی بات کر رہے ہیں, پشتون مظاہرے جو ہو رہے ہیں. جی
ہاں جی, تو آف کورس یعنی اگر یہاں کسی لحاظ سے بھی کوئی مظاہرے ہوں گے پاکستان کے اندر تو وہ ہماری حکومتیں پروونشل اور فیڈرل حکومتیں رسپانسیبل ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کریں اور ان کے مطالبات کو سنیں, اور مطالبات سنے جائیں گے فار شیور, کیونکہ یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے اور اس کے اندر لوگوں کے اپنے رائٹس ہیں جن کو ہم آنر کرتے ہیں آئین کے مطابق, تو اس کے اوپر ہم ضرور ایک ڈیموکریٹک کلچر کے اندر لوگوں کی جو مطالبات بھی ہو سکتے ہیں, پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے اوپر روہیل صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہم ان کا دھیان کریں گے اور ہم ان کو سنیں گے.
اچھا دوسری ایک اور بات کیجئے, مجھے بتایا ہمارے پروڈیوسر گلرخ بتا رہی ہیں کہ آپ کے پاس وقت بالکل نہیں ہے. تو جن صاحب ایک ہمارے پاس بات تھی کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل ہیں جوزف ایل ووٹل, انہوں نے امریکی کانگریس میں شہادت دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے باوجود اسلام آباد حکومت ابھی بھی انتہا پسند طالبان گروپ کی حمایت کرتی ہے، اگرچہ پاکستان کے موقف میں تبدیلی کے کچھ مثبت اشارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان حکومت کے سینیٹر ہونے کی حیثیت سے آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے تحفظات کو دور کرنے کے بارے میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا مثبت قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟
یا دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے ویو کو لیتے ہیں۔ جہاں یہ کہتے ہیں پاکستان کے رویے میں تبدیلی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے رویے میں تھرو آؤٹ مثبت رویہ رہا ہے، اور پاکستان نے تھرو آؤٹ یہ ایفرٹ کیا ہے کہ ملیٹنسی کو ختم کیا ہے اور ایلائز کی مدد کی، فرنٹ لائن اتحادی رہے، اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جہاں تک انتہا پسند طالبان کا تعلق ہے، دیکھیں آپ ان کو انتہا پسند کہہ لیں، جو بھی کہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو گفتگو آپ بھی امریکہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ آپ ان کو لنک پیدا کریں۔ تو ہمیں ان کا آفس کھلوایا ہوا ہے، مریب کے اندر ان کے ڈائیلاگ ہوئے ہیں اور ابھی بھی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ ایون جو پریزیڈنٹ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کے ساتھ لنکیجز آپ رکھ کے ہی ان کو آگے چلائیں گے نا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ امریکہ کو ضرور اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا چاہیے۔ یہ جو ہاکش سٹیٹمنٹس ہیں، ویدر پریزیڈنٹ کی ہوں یا کسی سیکرٹری کی ہوں، آئی تھنک یہ ان کالڈ فار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کر رہا کہ وہ مدد کی جائے نیٹو فورسز کی۔
جی، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان، امریکہ اور افغانستان کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ طالبان کو مذاکرات تک لایا جا سکے، اس میں پاکستان کس حد تک اپنا رول ادا کرے گا؟
یہ تو آف کورس افغانستان کی مرضی، امریکہ کی مرضی، پاکستان، ہم سب چاہتے ہیں، ایون چائنا اینڈ جو ریجنل کنٹریز ہیں، کہ یہاں امن آنا چاہیے۔ کوئی بھی پروپوزل امن کے لیے ہوگی، پاکستان اس کے فور فرنٹ میں ہوگا اور تعاون کرے گا انشاءاللہ۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جان صاحب، میں بھی بہت مشکور ہوں آپ کی کہ ہمارے پاس حکومتی موقف آ گیا۔ آپ سے میری پھر بات ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسین یاسا، اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف زئی ہمارے ساتھ بات کو پروگرام میں شامل ہوں گے جب ہم امریکہ کے بارے میں مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ تو آئیے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ اگلے موضوع کی طرف چلیں، ایک تو ہم گلرخ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے تمام تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں؟ کالرز کو ہم لیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ تو ملک نائب خان ہیں کوہاٹ سے، السلام علیکم ملک صاحب۔ ملک صاحب
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ہلو،
ہاں جی،
ہلو،
ہاں جی،
میں عرض کر رہا ہوں، برگڈیئر صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ پشتون کا تحفظ موومنٹ کا مطالبے مانے نہیں گئے تو کیا اس کا نتیجہ بہت خراب نہیں نکلے گا؟
جی، انہوں نے اسی بارے میں بات کی، جی اسی بارے میں انہوں نے بات کی، وزیر اعظم صاحب کی بھی نے بات کی،
صاحب نے اس سے وعدے، وزیر اعظم صاحب نے اس سے وعدہ کیا، وہ پورا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ میرا گزارش ہے۔
جی بہت شکریہ۔ ہم بات کرتے ہیں کشمیر سے، ہمارے ساتھ ہیں قاری شیر صاحب۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں قاری بشیر فروتن عرض کر رہا ہوں کشمیر سے۔
جی جی،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پختون پارٹی جتنے بھی ہے، خواہ وہ لنڈی کوتل سے ہو یا کوہاٹ سے، فاٹا سے ہو یا جہاں بھی، ان لوگوں کی پاکستان کے آرمی سے لے کر مزدور تک بہت اعلیٰ خدمات ہیں، ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
جی،
تو لہذا ان لوگوں کے مطالبات پورے ہونے چاہیے، اور خاص کر اگر کوئی مسئلہ ہے بھی ہے تو افغانی لوگ جو ہیں ان کو واپس جانا چاہیے، اور یہ جو پاکستانی جتنا بھی ہیں ان کے
بہت شکریہ
ہونا چاہیے تاکہ پورا پاکستان۔
جی بہت شکریہ، کشمیر سے آپ نے بات کی کہ ان کے جائز مطالبات کو پورا ہونا چاہیے۔ چترال سے محمد شفا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
السلام علیکم۔ السلام محترمہ، ہم بدقسمتی، ہم پشتون اتنے جذباتی ہیں، جلدی ہم جذبات میں آتے ہیں، جلدی بھول جاتے ہیں۔ ایک قومی لیڈر نے کہا کہ بھائی، ایک ایماندار بچہ راو انور کو کہا، پھر ہمارے سینیٹر نے اس کو 13-14 ووٹوں سے نوازا، اس کے آدمی کو سینیٹر کا چیئرمین منتخب کر دیا۔ ہمارے لیڈر بھی ایسے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں ممبر ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، وہ بھی پشتونوں کا کچھ خیال نہیں رکھتے۔ مہربانی،
بہت شکریہ جی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم بات کرتے سکتے ہیں. اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 28 فروری کو افغانستان میں کابل امن اور سلامتی تعاون کے دوسرے اجلاس کے منعقد کرانے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور شرکا کی جانب سے منظور کیے جانے والے اعلان کو سراہا ہے. ایک اخباری بیان کے مطابق عالمی ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا اور طالبان پر زور دیا کہ وہ اس پیشکش کو بغیر شرائط اور بغیر تشدد کی کسی دھمکی کے تسلیم کریں تاکہ سیاسی تصفیے کا دیرینہ مقصد حاصل کیا جا سکے جس سے افغانستان کے عوام کو پائیدار امن میسر آئے. اور سلامتی کونسل کے ارکان نے بھی یہ بات کہی کہ کابل امن عمل کے نتیجے میں تشدد کی مذمت اور بین الاقوامی دہشت گردی کے ساتھ تمام رابطے بند کرنے پر زور دینا چاہیے اور افغان آئین کے تحت تمام افغانوں کے مساوی حقوق کی حرمت کا تحفظ کیا جائے جس میں خواتین کے حقوق بھی شامل ہیں. ڈاکٹر حسین یا صاحب بہت شکریہ, آپ اپنے دوسرے ملک سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کسی بھی نوعیت کی پیشگی شرائط کے بغیر افغان حکومت سے مصالحت کرنے کے لیے بات چیت پر آمادہ ہو جائیں گے؟
جی, میرے خیال میں اس مرتبہ طالبان نے وہ عجلت نہیں دکھائی اس مذاکرات کو رد کرنے کے لیے, لیکن بہر صورت ان کے جو سابقہ ریکارڈ ہیں اور ہمارے جو پیس ہائی کونسل کے چیئرمین خلی صاحب جو کہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, وہ بھی غیر ذمہ دارانہ طور پہ کبھی بات نہیں کرتے. انہوں نے 10 تاریخ کو مجھے یاد ہے کہ اپنے ہرات میں ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ طالبان جو ہے وہ کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اور ان کا راستہ جو ہے وہ جنگ ہے. پھر انہوں نے 2 دن کے بعد یہ کہا کہ کچھ امیدیں نظر آنے لگی ہیں اس سلسلے میں. پھر جو ہے وہ آپ کو تو پتا ہے کہ طالبان نے ڈائریکٹلی کہا تھا کہ ہم امریکہ سے بات کریں گے بجائے ان کے امریکہ کے نمائندوں سے افغانستان میں, یعنی وہ ان کا اشارہ افغان گورنمنٹ کی طرف تھا. اب جو ہے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, جیسے کہ اسماعیل خان صاحب نے ہرات میں کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے امریکہ سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں, اگر آپ جو ہے افغان گورنمنٹ سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں, انہوں نے مخالفین سے کہا ہے جو کہ طالبان ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ آ کر مجاہدین سے بات کریں. تو اب جو یہ صورتحال پیچیدہ در پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, لیکن اس طرح کا کوئی آپٹمزم کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اقوام متحدہ کے اس ریکومنڈیشن کے بعد کہ جو ہے آپ جو ہے بغیر کسی پری کنڈیشن کے بات کریں, یا جو کچھ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے جس لب و لہجے میں نرم لب و لہجے میں بات کی اس سے کچھ ایسا اندازہ ہو کہ طالبان جو ہے وہ آ رہے ہیں, کچھ قبل از وقت لگتا ہے.
اچھا برگیر ساتھ سے بات کرتے ہیں. برگیر صاحب, کابل کی حکومت کی جانب سے افغان طالبان کو غیر مشروط امن مذاکرات اور ان کی سیاسی حیثیت تسلیم کیے جانے کی پیشکش کے بعد عسکریت پسند گروپ کی خاموشی کو امریکہ اور پاکستان میں امید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور پاکستانی فوج کے عہدیداروں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کی جانب سے شورش پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی تازہ کوشش کے بعد ان کے طرز عمل میں تبدیلی کی گئی ہے. پاکستانی فوجی عہدیداروں نے یہ باتیں اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نامہ نگاروں کے ایک گروپ کے ساتھ یہ بات کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے فوجی اور سیکیورٹی ادارے بشمول ISI طالبان کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پورے خلوص سے کوشش کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ ان کا اتحادی حقانی نیٹ ورک بھی افغان مفاہمتی عمل میں شامل ہو جائے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ امن مذاکرات کی اس تازہ پیشکش پر طالبان کی خاموشی کو مثبت اشارہ سمجھتے ہوئے پاکستان پر امید تو ہے, اور آپ کو میں نے بیان بھی سنایا, آپ کے خیال میں پاکستان کا طالبان پر جو اثر و رسوخ سمجھا جاتا ہے اور آج بھی اسی کی بات ہو رہی ہے, اسی تناظر میں آج پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کتنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟
جی, جہاں تک پاکستان کا کردار ہے, وہ تو اپنے طور پر اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور پہلے بھی طالبان کو میز پر لایا تھا, اب بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس دفعہ تھوڑی سی سچویشن کمپلیکس ہے کیونکہ بد اعتمادی زیادہ ہے اور دوسری طرف پر جنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے کچھ چند چیزیں امید افزا نظر آتی ہے کہ شاید مذاکرات کا عمل کچھ پس و پیش کے بعد بہرحال شروع ہو جائے گا, اگر جلد نہیں تو تھوڑا سا بدیر شروع ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو طالبان نے جو لیٹر لکھا تھا امریکی کانگریس کو اور اس کے لوگوں کو کہ یہاں پر جو جنگ پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے, تو یہ ایک وہ پولیٹیکل اوورچر تھا یا پولیٹیکل ایک قسم کا بیٹ تھا جو انہوں نے پھینکا تھا. دوسری طرف پر افغان حکومت اس کے صدر نے جو پیشکش کی ہے تو بغیر شرط کے مذاکرات کے شروع کرنے کے, وہ بھی ایک قسم کے پولیٹیکل حل کی طرف کوشش ہے. اور تیسری طرف پر پاکستان نے بھی اپنے طور پر بنسبت اس کے جنگ سے افغانستان یہ سٹیٹڈ ان کا پوزیشن ہے کہ جنگ کے ذریعے افغانستان کا حل ممکن نہیں ہے اور وہ مذاکرات کے ذریعے ہوگا. لیکن ابھی میرے خیال میں جو پاکستان کا حصہ ہے وہ کچھ کم پڑ گیا ہے یا ان کا انفلوئنس بنسبت پہلے کے. تو ابھی روس، ایران اور اس کے علاوہ چائنا نے بھی اس کی امارت کی ہے اور ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ نے کی ہے تو پھر روس بھی اس میں شامل ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی. البتہ اس میں جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ امریکہ کے پاس ہے کہ امریکہ اپنے پتے کس طریقے سے کھیلتا ہے یا دکھاتا ہے کہ آیا یہاں پر ان کے مقاصد افغانستان کے سٹیبلٹی امن تک ہے یا اس کے بعد بھی انہوں نے رہنا ہے، اور طالبان نے ان کے پریزنس کو کس حد تک کسی ٹائم لائن کے تحت قبول کرنا ہے یا وہ بالکل مطلب ہے کہ ان اینڈڈ اوپن اینڈڈ اس کو قبول کرنا ہے. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے. دوسرا، جہاں تک افغان حکومت کے ساتھ تعلق ہے تو افغان حکومت کے مختلف دڑے ہیں. کچھ دڑے چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن میرے خیال میں پریڈومیننٹلی جنگ سے وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اور مذاکرات کا راستہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور کیونکہ جو وہاں پر حالات ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں. جہاں تک یہ ریسنٹلی کابل میں حملے ہوئے، اس کے علاوہ فرا میں ہوئے اور جو باقی علاقوں میں ہوئے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. سیکیورٹی فورسز بھی مجھے لگتا ہے کافی ڈیمورلائز نظر آتے ہیں. تو اس میں ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ امن کا ہو.
امن
کی طرف چاروں طرف سے اشارے
امن کی طرف ہیں.
جی
مصالحت کی طرف جانے کے ہیں. ڈاکٹر حسنات فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں. افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے کمانڈر جنرل نکلسن نے بدھ کے روز کہا کہ انہیں ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ طالبان صدر اشرف غنی کی تازہ پیشکش کو، جسے بین الاقوامی حمایت بھی حاصل ہے، یکسر مسترد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے اس پیشکش کے حوالے سے بہت کچھ ہو رہا ہے اور ان کا خیال ہے کہ طالبان اس پر غور بھی کر رہے ہیں، اس کے خلاف کھلے عام رد عمل نہیں دیکھا، جو کہ ایک دلچسپ بات ہے. جنرل نکلسن نے شورش پسندوں پر سفارتی اور جنگی میدان میں دباؤ بڑھانے کا ذکر کرتے ہوئے اسلام آباد کے ساتھ مختلف سطحوں پر سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات اور اشتراک کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اس کا تعلق کچھ تو امریکی پالیسی کے دباؤ سے اور کچھ اس دباؤ سے ہے جو امریکہ پاکستان پر ڈال رہا ہے اور اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر اسنات، آپ امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں عرصے سے تحقیقی کام کرتے آ رہے ہیں، خطے کی دفاعی صورتحال پر بھی لکھتے بھی ہیں، آپ کی کتابیں بھی ہیں. آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال میں پاکستان کے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے امکانات کیا ہیں اس ساری پیچیدہ صورتحال میں؟
دیکھیے، پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے یہ میں زیادتی ہوگی اگر ہم کہیں کہ تمام جو گروپ ہیں طالبان کے، پاکستان کا ان کے اوپر کوئی اثر ہے. طالبان کا ایک گروپ نہیں ہے، وہاں پہ بہت سے گروپ ہیں. کچھ ایسے گروپ ہیں جو شاید پاکستان کے کچھ تجاویز جو ہیں ان کو مانے، لیکن اگر خطے کے دوسرے ممالک بھی مل جائیں جیسا ایران ہے، چین ہے اور روس ہے، اور یہ سارے ممالک مل کر کوئی ایسی بات کریں تو پھر شاید یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ طالبان کے جو دوسرے دھڑے بھی ہیں یا زیادہ دھڑے ہیں وہ پاکستان کی، لیکن بات یہ ہے کہ کیا چیز کس چیز کو مانے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مری میں مذاکرات ہوئے تھے، اس میں امریکی اور طالبان کے نمائندے آمنے سامنے بھی بیٹھے تھے. پھر ملا منصور کو ڈرون مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے دوحا قطر میں طالبان کا دفتر قائم کیا گیا تھا اور وہاں بھی امریکی اور طالبان کے آپس میں بات چیت ہوتی رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ ہم زور سے طالبان کو زیر کریں گے اور جنگ کو ہم اور تیز کریں گے. یعنی یہ ٹو اینڈ فرو ساری چیز، کنفیوزنگ چیزیں بھی اس میں چلتی رہیں. اب اس میں کلیئرٹی صرف یہ تھوڑی سی آئی جب اشرف غنی نے یہ بات کی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں طالبان. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ افغان حکومت نے اس قسم کی بات کی ہو، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کون سی افغان حکومت. وہاں پہ جوائنٹ لیڈرشپ ہے، ایک جو چیف ایگزیکٹو ہے عبداللہ وہ تاجک ہیں، اور اس کے ساتھ جو نائب صدر ہیں وہ دوستم وہ ازبیک ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اشرف غنی صاحب نے یہ کہا تو کیا جو دوسرے ازبیک اور تاجک اور دوسرے جو ایتھنک گروپس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں چیز میں یا وہ نہیں شامل، اور حکومت جو ہے ان کی کس طرح بات
اس طرح کو آگے چلے گی
ایک یونٹ کے طور پر یا نہیں. اس سے یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جب تک ان میں کلیئرٹی نہیں آئے گی وہاں پہ ایک مثبت اور ایک ایجنڈے کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکے گی. دوسری بات میں یہ کہوں گا, دیکھیے 17 سال سے لڑائی جاری ہے, اور جب یہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم اور بھی فوجیں بھیجیں گے اور ہم ان کو پہلے شکست دیں گے میدان جنگ میں اور پھر ہم دیکھیں گے بات ہونی چاہیے یا نہیں, اس کے بعد پھر حملوں میں اضافہ ہوا طالبان کی طرف سے اور انہوں نے خاصا نقصان پہنچایا کابل حکومت کو, سیکیورٹی فورسز کو بھی حملے کیے اور کچھ علاقوں پہ بھی انہوں نے اور مزید قبضے کیے. اس لیے جب بات یہ ہوتی ہے کہ جب فریق یہ ظاہر کریں ارادہ کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, تو وہ ایک نظر ان کی جنگی تھیٹر کے اوپر بھی ہوتی ہے, کیونکہ اگر یہ طالبان سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں زیادہ ہمارا پرڑا بھاری ہے اور اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود ہم اپنی مرضی کے ساتھ کاروائیاں کرتے ہیں اور حکومت کابل کی بالکل بے بس ہے, تو پھر ان کے جو شرائط ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور زیادہ ہو جائیں گے. یہاں میں ایک بات کہتا چلوں کہ دیکھیے بات چیت کس کے لیے ہوگی, بات چیت ہوگی کہ آپ کوئی نیشنل قومی حکومت قائم کریں اور جس میں تمام جو ایتھنک گروپس ہیں افغانستان کے وہ اس میں شامل ہوں, اور پھر کیا افغانستان کو فیڈریشن بنایا جائے جس میں اٹانومی خاصی ہو, جس میں پشتون علاقے ہیں وہ اپنے علاقوں پہ حکومت کریں اور جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں وہ اپنے علاقوں پہ کریں. تو یہ مسئلے ہیں, لیکن اس سے پہلے جیسے آپ نے بھی بات کی اور آپ سے یہ کر رہے تھے دوسرے ہمارے مہمان بھی, کہ سب سے پہلے تو سیز فائر کی بات
جی, جنگ بندی کی بات ہو تاکہ تصفیہ کی طرف کوئی جی تاکہ تصفیہ کی طرف کوئی صورت نکل سکے. ڈاکٹر حسین جاسا جی, ڈاکٹر حسین جاسا سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا, ڈاکٹر اسنات نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے اور عام طور پر اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ افغان حکومت کے اپنے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں بعض اوقات وہ بھی آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں, اور یہ ایک تجویز کے تمام ایتھنک گروپوں کو نمائندگی دی جائے کسی بھی مصالحتی کوشش کے اندر, آپ اس کا کیا امکان دیکھتے ہیں؟
جی میرے خیال سے جو نان پشتون ایتھنک گروپس ہیں جیسا کہ ہمارے محترم دوسرے مہمان نے فرمایا کہ تاجک ہیں, ازبک ہیں, ہزارات ہیں, تو جو یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ ہمیشہ اینٹی طالبان ناردرن الائنس کے قالب میں انہوں نے ہمیشہ سے کام کیا اور طالبان کے خلاف مزاحمت کی. اب جو ایک نیشنل سی بات ہے کہ ان کے بغیر کوئی بھی پیس پروسیس جو ہے وہ تو آپ اس کو مکمل تو کہہ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ متحارب گروپ ایک طرف تو یہ دونوں تھے, ایک طرف طالبان تھے اور دوسری طرف ناردرن الائنس جو کہ متشکل تھی نان پشتون اقوام پہ. اب جو ہے اگر اشرف غنی صاحب اس کو ایسے ڈیل کریں گے کہ جیسے دو پشتون ٹرائبس کے درمیان کوئی تنازع ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں اگر حل کریں گے, اگر یہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا یہ پروسیس, تو سرٹنلی جو ہے وہ نان پشتون اقوام جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے, جیسے خلی صاحب جو ہے وہ اتنی کلی ہزارہ ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ پیس ہائی کونسل کے سربراہ گیلانی صاحب تھوڑے عرصے کے لیے رہے, پھر وہ صلاح الدین ربانی صاحب تھے وہ تاجک تھے, پھر ان کے مرحوم والد صاحب تھے. اگر یہ اس طرف سے آگے بڑھتا ہے کہ وہ سارے جو ہے آن بورڈ ہوں, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو, بلکہ یہ انٹرا اتنی کوئی پروسیس نہ ہو, تو پھر اس کو سب قبول کریں گے. وگرنہ یہ بجائے افغانستان میں صلح اور امن لانے کے بجائے پھر یہ ایک اسٹارٹ ہوگا ایک دوسرے تنازع کا, جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوگا پھر اس کو سنبھالنا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جیسا ہمارے ساتھ تھے. اور برگیر سید آپ سے میری ایک بات یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کی کیا صورت دیکھتے ہیں, جبکہ حال ہی میں پاکستان نے 48 چوکیاں بھی تعمیر کرنے کی بات کی افغان بارڈر کے ساتھ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کے ساتھ پاکستان واقعی اس بات کے قابل ہو جائے گا کہ اپنی سرزمین کو افغانستان میں ہونے والے حملوں کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے, جس کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے؟
جی یہ دونوں طرف پر, کیونکہ فرنج سے تو اس کے آر پار آنا جانا جو ہے اس کو ریگولرائز کرنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے, اور اس میں جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ادھر دہشت گردی کرتے ہیں یا کاروائیاں کرتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں, تو دونوں کو ایک قسم کے ریسٹرکشن یا ان پر قدرن لگانی ہے. دوسری بات یہ کہ چوکیاں ساتھ ساتھ باغ اور پھر اس کے علاوہ جو وہ سرویلنس سسٹم ہے اس کو بھی ان پلیس کرتے ہیں, اور پھر جو روایتی راستے ہیں اس پر باقاعدہ جو کاغذات ہوتے ہیں ٹریولنگ کے ان کو مربوط بنانا, اور یہ افغانستان کے ساتھ تعاون سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر صرف پاکستانی اقدامات کرتا ہے تو وہ تو اپنے طور پر خود کو اس اور بلیم گیم سے نکال لے گا کہ ہم نے تو اپنے طور پر فنس بھی بنا لیا, چوکیاں بھی بنا لی, یہاں سے کوئی آنا جانا نہیں ہے جی. البتہ افغانستان سائڈ پر کوئی چیکنگ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں کہ افغان حکومت تو اپنے طور پر نہیں کر رہا ہے اور وہ ڈیورنڈ لائن کے بارے میں تھوڑے سے ڈفرینٹ خیالات رکھتے ہیں, تو اس لیے مجھے نظر نہیں آتا کہ افغانستان کے سائڈ پر اس قسم کی کوئی کوآپریشن یا اس کو کوئی بہتری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. البتہ امریکہ کی طرف سے اس کی کچھ نہ کچھ پذیرائی ہے لیکن خاموشی کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان خود کو محفوظ بنانا چاہتا ہے اور خود کو محفوظ بنانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ پورس بارڈر ہے جو کہ ہر کوئی خواہ اسمگلر ہو خواہ وہ یہ ڈرگ ٹریفکر ہو.
بگے صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے, آپ بگے صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معاف کیجیے گا, یہاں پر میرا ایک سوال ہے. دو ملک جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, جہاں پہ ہر روز کا آنا جانا ہے, لوگوں کے روزگار کا ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان کو یا صرف افغانستان کو الگ الگ اپنے حصوں کو محفوظ بنانے کے لیے دوسرے کو نظر انداز کرنا چاہیے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ دونوں ملک تعاون کر کے اس طرح کی بات کریں کہ دونوں ملکوں کے حق میں بہتر جائے؟ وہ
جی یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی, ہونا تو یہی چاہیے کیونکہ جو آنا جانا ہے وہ دونوں ملکوں کے عوام کا ہے جی. اور دونوں ملکوں کے سہولت کے لیے اور دونوں ملکوں کے ٹریڈ کے لیے, اس کے علاوہ بہت سارے ایجوکیشن کے یا اس کے لیے ہیلتھ کے لیے لوگ آتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ افغان عوام کی بھی بہتری کے لیے ہے کہ وہاں پر کوئی میکینزم ہو اور اس میکینزم کو دونوں حکومتیں تسلیم کریں اور اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, بنسبت اس کے کہ ایک کام کرتا ہے دوسرا کام کر رہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بارڈر جو ہے ابھی تک مطلب سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا جی. جو باقی بین الاقوامی سرحدوں پر ہوتا ہے.
بہت شکریہ بگیر صاحب, نظیر ہمارے ساتھ تھے. بگیر صاحب آپ سے میری پھر بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اسناد سے میرا ایک کوئک کامنٹ ڈاکٹر صاحب میں لوں گی, اس کے بعد ہم پھر شام کی طرف چلیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاک امریکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ان دونوں کو ختم کرنے کی ہونے کی کوئی مثبت صورت سامنے آئے گی؟ جبکہ جنرل ووٹل کی ہم نے بات کی اور ہم نے جنرل قیوم سے اس کا جواب بھی لینے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ کہتا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت جو پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ ان کے تبدیلی آ رہی ہے موقف میں, اور مثبت اس کے کچھ اثرات انڈیکیٹرز ہیں, پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ان کا لفظ ہے وہ نظر آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس خطے کے اندر ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ امریکہ آگے چلنے کی کوشش کرے گا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کرے گا؟
یہ بالکل امریکہ کا کردار ہے, اس لیے کہ امریکہ نے ہی اس علاقے کا سارا انتظام سنبھالا ہوا ہے, چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سویلین ہو چاہے جس قسم کا ہو. افغان حکومت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو امریکہ کی ہے. پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں حقانی نیٹورک کی یا بات کرتے ہیں یا دوسرے گروپوں کی جو پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, تو ایک تو وہ ہے پہلو. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ان گروپوں کو قائل کرے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں. میرا خیال ہے کہ دونوں جو ڈیمانڈس ہیں یا آپ کہہ لیجیے خواہشات ہیں امریکہ کی, وہ کچھ انریلسٹک ہمیں لگتی ہیں. اس لیے کہ ایک تو بہت سے گروپ ہیں طالبان کی, ہم جانتے ہیں ایک گروپ نہیں ہے. تو پاکستان اگر ایک تو شخصیتیں جو ہیں ان کو شاید قائل بھی کر لے, لیکن بہت سی ایسے بھی گروپ ہوں گے جو وہ پوری صورتحال کو دیکھیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے بات چیت کرنی ہے یا وہ میدان جنگ میں ہی انہوں نے رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان سے حملے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ کہاں سے حملے ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی تک امریکہ نے کوئی شواہد نہیں دیے, ٹھوس شواہد نہیں دیے جس میں وہ کہیں کہ یہ فلانا فلانی جگہ ہے, یہ شخصیت ہیں.
ڈاکٹر استاد ابھی ہم نے جو انٹرویو اس سلسلے میں پڑھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ جگہوں کے نام بھی دیے ہیں, مقامات کے بھی نام دیے ہیں جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ مدد کرتا ہے انتہا پسند گروپوں کی. تو اس لیے اس بات کو تو ہم ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے پاس ساری صورتحال ہے. میرا سوال یہ ہے پازیٹیو نوٹ کے اوپر, کیونکہ ہم جب اگر اس کے بارے میں بات کریں اور زیادہ اس میں جائیں تو بہت ساری بٹر بات سامنے آتی ہے. کیا کوئی مثبت طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ پر دونوں ملکوں کو آگے لے کر چلتے ہوئے ایک استحکام کی صورت ہو خطے کے اندر؟
دیکھیے یہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ چونکہ امریکہ کا کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر, اس لیے جب تک پاکستان اور امریکہ کی بات چیت نہیں ہوگی مائنس افغان حکومت, تو اس وقت تک وہاں پہ کسی قسم کا تصفیہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے, مثبت تو اسی کا دنیا میں تمام ممالک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, کہ یہاں اس خطے میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور جب امریکہ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان کو ہم رول دیں گے افغانستان میں, تو یہاں بہت اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اور پاکستان اس طرح تعاون جو ہے وہ نہیں کرے گا کبھی بھی اگر ہندوستان کو رول دینے کی بات کی جاتی رہی, انلیس امریکہ اپنا یہ رویہ بھی تبدیل کرے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ان کو پتا ہے کون کون لوگ ہیں, تو وہ ڈرون سے ان کو مار کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے وہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ڈرون پہ, پہلے بھی ڈرون یہاں پہ حملے کرتے رہے اور بہت سے لوگوں کو مارا بھی گیا تھا جو دہشت گرد تھے. اب بھی ہو سکتا ہے اس طرح
کہ انتہا پسندوں کا اس طرح سے خاتمہ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم وہاں یہاں پہ سیگمنٹ کا, کیونکہ ہمیں دو چیزیں آگے اور بھی کرنی ہیں, اور ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر لیں, پھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ احتشام نظامی صاحب یہاں سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں, اور ابھی اس کے بعد آخری ہماری جو سیگمنٹ ہوگی اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عاصم یوسف سے ایک بار پھر. تو آئیے جلدی سے بات کرتے ہیں اپنے کالرز کے ساتھ. آزاد کشمیر سے صوبیدار محمد اقبال صاحب, السلام علیکم صوبیدار صاحب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر اسناد صاحب سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغانستان میں اکھاڑا بنا ہوا ہے, جنگل بنا ہوا ہے, اس میں غیر ممالک جو ہیں, یہ غیر مسلم جو ہیں, یہ چھ ملک ہیں جو ویٹو پاور رکھتے ہیں دنیا میں. کرسچن کے بعد مسلمان بہت بڑی آبادی ہے, دوسرے نمبر پر ہے, تو کیوں نہ چار ممالک مسلمان ملک جو ہے وہ بھی ویٹو پاور رکھنے کا حق ادا کریں, یہ ہو نہیں سکتا ہے.
شکریہ صوبیدار صاحب. گلاب خان اٹک سے, السلام علیکم گلاب صاحب.
جی وعلیکم السلام میڈم. اب یہ ہے کہ اگر کوئی بات چلتی ہے طالبان کی اور یعنی امریکہ کی, تو ہمیں تو پتہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ انتہائی یعنی مذہبی قسم کے لوگ ہیں, تو وہ تو اسی لیے لڑ رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اگر سمجھوتا ہوتا ہے اور وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, تو کیا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھ لیں گے؟
بہت شکریہ خان صاحب. شوکت علی انجم ڈھاراوالا سے.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم ڈھاراوالا سے میڈم بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے حال حتی المثال کوشش کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن آ سکے, لیکن وجہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس میں امن آنے نہیں دیتے. میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ امن جو
جی بہت شکریہ بھائی, آپ کا سوال, آپ کی بات آ گئی کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسرے ممالک اس میں دخل اندازی کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, وحشت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بین الاقوامی خبروں کی طرف چلتے ہیں. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے قصبے سے ہزاروں شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ شام کی فوج ملک کے اس حصے میں صدر بشار الاسد کے مخالف گروپ کے آخری بڑے مضبوط ٹھکانے کی جانب بڑھ رہی ہیں. ڈاکٹر اسناد, شام میں لڑائی اور خانہ جنگی کے 7 برس مکمل ہو رہے ہیں, 5 لاکھ افراد اعداد و شمار کے مطابق ہلاک ہو چکے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 1,30,00,000 افراد کو شدید ضرورت ہے اپنی بنیادی ضروریات اور سہولتیں کے فراہم ہونے کی, جو کہ ممکن نہیں ہے. اور اب غوطہ میں مخالف گروپ کے آخری مضبوط ٹھکانے پر اگر بشار الاسد کی حکومت قبضہ کر بھی لیتی ہے, تو اس سے تقسیم کا شکار ملک شام میں اور جو تک تباہی کا شکار ہو چکا ہے. قیام امن کی کیا صورت ہوگی جبکہ وہاں بہت سارے دھڑے ہیں جو ایک دوسرے سے بھی برسر پیکار ہیں؟ بڑی پیچیدہ صورت حال ہے.
یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اتنا خوبصورت ملک شام اور اس قدر اس میں تباہی ہوئی, جس طرح کہ جنگ عظیم دوم میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اور لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم کا بھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی, تو یہ بات کی جانے لگی تھی کہ ہم ریکنسٹرکشن کا پروسیس کیسے شروع کریں گے, اور مارشل پلان بھی اسی سلسلے میں آیا تھا. یہاں پہ معاملات اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں. ایک طرف تو ریکنسٹرکشن کو تو ذرا تھوڑا سا ہم پرے رکھ دیں, جیسے آپ نے کہا سب سے پہلے تو جو دھڑے تھوڑے بہت کمزور ہو چکے ہیں وہ بہت زیادہ, کیونکہ وہ جنگ میدان جنگ میں ان کو شکست ہوئی ہے, تو اس لیے ان کی پوزیشن بھی اب کمزور ہوگی. لیکن ان کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ہیں جیسا امریکہ ہے, ایون ترکی کا بھی رول ہے, روس کا بہت زیادہ رول ہے, یہ جب تک اوپر سے یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ایک وہاں پہ کوئی آئین دینا, نیا آئین تو دینا پڑے گا, پرانے سسٹم کے تحت تو چل نہیں سکتے. کس قسم کا شام ہوگا, کیا وہ فیڈریشن ہوگی جس میں تمام جو طبقے ہیں ان کو نمائندگی ملے گی, یا اسی قسم کا جو صورتحال ہے موجودہ جس میں اوور سینٹرلائز حکومت ہے یہ رہے گی. یہ سارے معاملات ہیں جو انہوں نے طے کرنے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے, جو شہروں کے شہر جس طرح تباہ ہوئے ہیں, ہلاکتیں ہوئی ہیں, پورا سسٹم, پورا جو ملک ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے, اس کو بھی یہ بس کی بات نہیں ہوگی شام کی کہ وہ ترقیاتی منصوبے وہ شروع کر سکیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داری پڑے گی بڑی طاقتوں کے اوپر, کیونکہ جو غلط کے ممالک ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت امیر ہیں, لیکن وہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں یا اس شام کو وہ ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ سارے ممالک بشر اثر کے خلاف ہیں ویسے بھی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں اینڈ آف دا ڈے میں روس کی اور امریکہ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوگی یا ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ریکنسٹرکشن کا اور جو تباہی ہوئی ہے, جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے کم سے کم, کیونکہ وہ بھی انسانی حقوق میں آتا ہے, اگر صاف پانی نہیں مل رہا, ہسپتال نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, تو جو بچ کے ہیں لوگ وہاں پہ شام کے وہ کیسے زندگی گزاریں گے. تو اس لیے وہ ضروری ہوگا کہ وہ ساتھ شروع کیا جائے اور سیاسی کو سیاسی عمل بھی شروع کیا جائے جس میں ایسا ڈھانچہ دیا جائے جو کہ تمام
گروپوں کے لیے
یہ قابل قبول ہو, تب شام کہیں آگے جا کے تھوڑا بہت بڑھ سکے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت احتشام نظامی صاحب ہیں. نظامی صاحب شام کے بارے میں ایک بات کر لیں, اس کے بعد ہم ڈاکٹر عاصم یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والی تبدیلیوں کی. اب شام کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ کہ امریکی قیادت میں داعش کے خلاف لڑنے والا اتحاد عراق اور شام میں خود ساختہ دولت اسلامیہ کے دہشت گرد گروپ کا صفایا کرنے میں کامیاب ہوا ہے, لیکن امریکی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ وہاں موجود عدم استحکام آسانی کے ساتھ اس کامیابی کو دوبارہ صفر کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ ہیں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کے اہلکار ہیں ڈیوڈ کیٹلر, جو وہ منگل کے روز واشنگٹن میں کام انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی سے خطاب کر رہے تھے کہ مستقبل قریب میں شام اور عراق میں حاصل ہونے والی کامیابی کو وہ ہاتھوں سے جاتا دیکھتے ہیں اور بقول ان کے ابھی بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بیان کے تناظر میں شام کی صورت جو پہلے ہی بڑی پیچیدہ ہے, جس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ڈاکٹر حسنات, وہاں انتہا پسند گروپ داعش کی واپسی کا کیا امکان آپ دیکھتے ہیں؟
بہجت بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے بھی ان کا بیان پڑھا ہے آج ہی, اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے, اور اس کو ریئلائز کرنا چاہیے امریکہ کو بھی اور روس کو بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ وہاں پہ جو لڑائی ہو رہی ہے عراق میں بھی ایسا ہی ہوا اور شام میں یہی صورتحال ہے, آپ مشرقی غوطہ میں بھی دیکھ لیجئے
جی.
کہ وہاں پہ ایک گروپ نہیں ہے اور بہت سارے گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. اور سب سے میرا خیال یہ ہے کہ روس اور امریکہ جب تک نہیں بیٹھیں گے اس معاملے میں, بڑی طاقتیں نہیں بیٹھیں گی اور جو متحارب گروپ ہیں ان کے نمائندے نہیں بیٹھیں گے, یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کی لڑائی میں امریکہ اور روس کے علاوہ وہاں پہ ترکی بھی انوالو ہے, وہاں پہ ایران بھی انوالو ہے, وہاں پہ لبنان کے حزب اللہ بھی انوالو ہیں
جی.
تو یہ سارے جو گروپس ہیں یہ ان کی موجودگی میں, اگر ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی دو ملک, جیسے کہ ابھی میں نے خبروں میں پڑھا ہے
جی
کہ آئندہ ماہ ترکی میں کوئی مذاکرات ہونے والا ہے جس میں روس, ایران اور ترکی بھی بیٹھیں گے یہ شام کے معاملے کو دیکھنے کے لیے
جی,
تو اس سے بھی مجھے معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. کہ جب تک یہ تمام ممالک نہیں بیٹھے اور خاص کر کے وہاں پہ کوئی سیاسی حل نہیں نکالا جائے, یعنی بشار الاسد کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی ایسا قابل قبول حل نہیں نکالا جاتا جس جو کہ روس کو بھی منظور ہو اور امریکہ اور دوسرے جو وہاں کے ممالک ہیں اور شام کے جو
جی نظامی صاحب, اس سلسلے میں تو ایک الگ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ جب دوسرے ممالک ہیں اور شام ہے, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر, یا کسی بھی افغانستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو ان سارے ملکوں کی جو مختلف ملک ہیں ان کے اوپر ان کے امن کا انحصار کیوں ہوتا ہے, اور عدم استحکام پیدا کرنے میں بھی ان لوگوں کا جو کہ اپنی فوجیں یا اپنی پراکسی وارس وہاں پر لے جاتے ہیں, ان کی کیا صورت ہوتی ہے. تو شام میں ظاہر ہے کہ سیاسی تصفیہ بہت ضروری ہے, لیکن جیسا کہ ڈاکٹر حسنات نے بھی کہا اور میرا بھی سوال یہی تھا کہ اتنی ہلاکتوں اور اتنی تعمیر نو کی بھی جہاں ضرورت ہے تو کہاں تک, کس حد تک آگے جایا جا سکے گا, ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اطلاعات کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر کو بھی ہٹانے کا, تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے, لیکن دوسری طرف جمعرات کی رات کو ٹویٹر بیان میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکابی نے ان اطلاعات کی تردید بھی کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کے صدر اور جنرل ایچ آر میک ماسٹر کے درمیان بات ہوئی ہے اور ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ اچھا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. اس سے پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو اچانک برطرف کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, حال ہی میں امریکی انتظامیہ اور خصوصاً محکمہ خارجہ میں اعلیٰ تر سطح پر ان تبدیلیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ہمارے جو صدر صاحب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا تعلق, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بزنس سے ہے, اور ان کی اپنی ایک ٹی وی شو ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا اپرنٹس. ابھی کل ہی ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں پیٹرک لیہی, اس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کو اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح وہ اپنے شو اپرنٹس کو چلاتے تھے. اور جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اپرنٹس کس طرح کا شو تھا, تو وہ ایک ایسا شو تھا جس میں ٹرمپ وہ لوگوں کو لاتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے, اور تھوڑی دیر بعد پھر ان کو وہ فائر کر دیتے تھے, اور آخر میں صرف ایک بندہ رہ جاتا تھا.
لیکن ڈاکٹر صاحب, اس میں تو وہ ان کی کارکردگی بھی دیکھتے تھے نا, سارا کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. اس شو میں یہ بھی بتائیے پوری تفصیل کے ساتھ اگر بتانا ہے تو اس حوالے سے. تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی بھی انتظامیہ کے اندر زیادہ بڑی بڑی تبدیلیاں کی جائیں تو وہ ایک مثبت طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کو کام کو اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا آپ اس کے منفی اثرات دیکھتے ہیں, اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
ہر ایک جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, امریکن جو سسٹم ہے وہ باقی دنیا کے سسٹم سے بالکل مختلف ہے. سو جو ہر ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں صدر کے پاس یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو شیپ کرے, اور اس میں وہ تبدیلیاں وقتاً فوقتاً لاتے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدر اوباما نے بھی 2 سال بعد اپنے چیف آف اسٹاف کو تبدیل کیا تھا, تو اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ابھی میں یو ایس اے ٹوڈے کی ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے 20 لوگوں کو فائر کیا ہوا ہے پچھلے 12 مہینے میں. یہ تقریباً ہر مہینے ایک یا دو لوگوں کو فائر کرنا ہے, تو اس سے کوئی اچھی بات ظاہر نہیں ہو رہی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو وائٹ ہاؤس ہے وہ ایک ٹرموائل کی شکل میں ہے, اس میں اس وقت جو ہے وہ
استحکام کی کمی ہے. جی آپ کہنا
چاہیں؟ جی بالکل اس میں ابھی کوئی استحکام نہیں ہے. اور جب پالیسی, جب لوگوں کو بار بار تبدیل کیا جائے اور 2-3 مہینے بعد یا چند مہینے بعد ان کو تبدیل کیا جائے, تو وہ پالیسیز جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ پالیسیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہوتی ہے اس وقت, جو سارہ ہکبی سینڈرز ہے, ان کے لیے بڑے مشکلات ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے امریکن پریس کے سامنے, اور امریکن پریس جو ہے وہ اتنے آسان سوال نہیں کرتی ہے جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے. ان کے سوال بڑے مشکل ہوتے ہیں, اور پھر سارہ ہکبی کو یا کوئی بھی جو اسپوکس پرسن ہو اس کو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو کنوینس کر سکے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پچھلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے جو بھی بات نکلتی تھی لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لوگ اس کو بڑا سیریس لیتے تھے. ابھی پچھلے 12 مہینوں میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے وائٹ ہاؤس کی بات کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے, جس سے امریکن جو فورن پالیسی ہے اس پہ کافی اثرات پڑ رہے ہیں, اور جو امریکن ڈیفنس پالیسی ہے اس پہ اثرات پڑ رہے ہیں, اور جو امریکن ساکھ ہے جس کو ساکھ کہتے ہیں اس پہ کافی جو ہے وہ نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی فائرنگز ہو رہے ہیں, یہ جتنے بھی چینجز ہو رہے ہیں, یہ امریکہ کے لیے ان جنرل کوئی اچھی بات نہیں ہے.
اچھا نظامی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا ایک مسلسل عمل کسی مثبت لائے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے, آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ بالکل کوئی کامنٹ کریے گا تاکہ ایک ایک سوال آپ سے اور کر سکوں.
بجٹ اصل میں یہ یہاں پہ صدر ٹرمپ کے جو اقدامات ابھی ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے صدر ٹرمپ کا مزاج بھی دیکھنا پڑے گا. صدر ٹرمپ نے دیکھیے 43% لوگوں کو نکالا ہے, جبکہ بل کلنٹن صاحب نے 11% لوگوں کی فائرنگ کی تھی یا ان کو چھوڑ کے لوگ چلے گئے تھے, اور اس کے اثرات تو بہت پڑیں گے. مگر ایک بات اور بھی یہاں دیکھی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خبروں میں لا کر بڑے بڑے کام بھی پیچھے سے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آج کل میڈیا میں یہ آج کل ان کا بھی آ رہا ہے, ابھی جو نکالا ٹیلرسن صاحب کو ان کا بھی نکالا, ان کو بھی بحث و مباحثے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے دیکھیے آپ نارتھ کوریا سے ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے, ان کی ملاقات کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے صدر ٹرمپ کا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے اسرائیل میں وہ یروشلم میں اپنا جو ایمبیسی بنا رہے ہیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. ایران کے ساتھ انہوں نے معاہدہ ایک طرح سے توڑ ہی دیا ہے, اور بہت سے معاملات ہیں وہ جو کرتے چلے جا رہے ہیں اس کو ہم یا شاید اس کو بھولتے جا رہے ہیں یا اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی خبروں کو لا کر کے. لیکن اس کا اثر ایک بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے, جیسے شام کا ہے, عراق کا ہے, افغانستان کا معاملہ ہے, پاکستان کے ساتھ دیکھیے انہوں نے جو ایک دم انتہائی قدم اٹھایا ہے یہ کسی صدر نے آج تک نہیں کیا. حالانکہ بات وہی ہے جو براک اوباما بھی کر رہے تھے پاکستان سے کہ ہم آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ پہ جا کے بھی اقدامات کر سکتے ہیں, لیکن ٹرمپ نے جو کوئک اسٹیپ اٹھایا ہے اور ایک دم ایکسٹریم اسٹیپ اٹھایا ہے وہ سب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ان چھوٹی چھوٹی خبروں کو لا کر کے
باقی بڑے کام بھی آپ نے کہا کہ وہ پیچھے ان کے بڑی بڑی کارکردگی بھی نظر آتی ہے.
انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت سے لوگ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اور سارا سینڈرز نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت حساس جگہ ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں
جو ملے جلے آپ کے خیال میں یہی کر سکتا ہوں, ملے جلے کی بات کریں گے. تو آخری میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے, ہمارے ساتھ طارق محمد طارق چکتائی ہیں قصور سے, ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب.
جی وعلیکم السلام. جی میرا پینلسٹوں سے میرے ایک دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اخاب پچھاڑ بھی یہ تبدیلیاں بڑی ریپڈلی اسپیڈ سے کر رہے ہیں, تو کیا وہ ہر اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں جو یس مین ہو ان کو آگے لے آئے, اور جو اور دوسرا ایک اہم ترین میری بات یہ ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ٹرمپ صاحب ایک ٹیشو پیپر کی طرح نئے آدمیوں کو استعمال کرتے جس وقت تک اس سے کام رہا؟
چکتائی صاحب آپ کے ان دونوں سوالوں کے جواب ابھی دونوں ہمارے تجزیہ کاروں نے دیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پر یہ منفی بھی لگتا ہے لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے بڑے بڑے کام بھی جو ہیں امریکہ کے وہ جاری ہیں, اور وہ بھی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. تو یہ دونوں طرح سے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر یوسف سے ایک کوئک کامنٹ کریے گا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, کہ امریکہ میں 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں جو چھان بین ہو رہی ہے اور اب تک جو سامنے نتائج آئے ہیں ان کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟ بالکل کوئک, ہمارے پاس دو منٹ ہیں.
جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو باب مولر ہے اس کی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں اور کافی زور و شور سے جاری ہیں. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سپینا کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور ان سے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے گلٹی پلی کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں جیل جائیں گے اور جیل جا سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ باب مولر کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے. دوسری طرف جو ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی تھی اس نے اپنا انویسٹیگیشن جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, وہ ابھی فردر انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. اور تیسری جانب جو ہے وہ وائٹ ہاؤس ہے. وائٹ ہاؤس اور صدر ٹرمپ ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کوئی کولوژن نہیں ہے اور نہ ہی وہ روس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روس نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے, اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ابھی تک اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو روس کے جو اٹیکس ہیں آپ ان کو روکیں. اور اسی وجہ سے ابھی جو 2018 کا الیکشن آ رہا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے اب جو 2018 کے الیکشن ہے اس پہ بھی وہ اٹیک کریں گے.
بہت شکریہ اپنے تجزیہ کاروں کا, اپنے سننے والوں کے بے حد شکریہ کے ساتھ. بہجت اور گلرخ پروڈیوسر اور انجینئر راب میکلین کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.